بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 13 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ لیگ کونسل کے مذکورہ بالا اجلاس پر روزنامہ ڈان دہلی نے ایک ادارے میں اس فیصلے کو مسلم قومی سوچ سے ہم آہنگ قرار دیا۔ اخبار نے پاکستان کی قطع و برید کے حوالے سے وائسرائے ہند اور تاج برطانیہ کے دلائل کو ناقابل دفاع، نمائشی اور بناوٹی بتلایا۔ ڈان کا کہنا تھا کہ اگر کونسل پلان کی خامیوں اور اس میں موجود مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نکات پر بحث کرتی تو اس بے سود بحث کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلنا تھا۔ دراصل کونسل نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق کے مسلم علاقوں کے 70 ملین مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کا قیام لائق حصول ہے یا نہیں۔ ڈان نے کونسل کے فیصلے کو سراہتے ہوئے لکھا کہ ہمارا خیال ہے کہ کسی بھی باشعور اور عملی ذہن رکھنے والے مسلمان کے ذہن میں اس بارے میں کوئی شبہ ہوگا کہ موجودہ حالات میں قوم کی اجتماعی دانش یعنی لیگ کونسل اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کر سکتی تھی۔ لیگ کونسل اس معاملے میں جس انداز سے عہدہ برا ہوئی ہے وہ حقیقت پسندانہ مسلم تدبر کا ایک اور ثبوت ہے۔ 3 جون پلان پر رد عمل۔ 3 جون پلان یا قیام پاکستان کے متعلق برطانوی اخبارات اور سیاستدانوں کا رد عمل ان کی شکست خوردہ ذہنیت کا عکاس ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ سے قانون آزادی ہند پاس ہو جانے کے باوجود قیام پاکستان ان کی دکھتی رگ بنا رہا۔ اخبار ڈیلی میل نے 3 جون پلان کو اندھیرے میں چھلانگ لگانے سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے ایک غیر مناسب سمجھوتا قرار دیا۔ اخبار کے نزدیک ان تجاویز سے یا ان کے بعد ماؤنٹ بیٹن اور دیگر ہندوستانی زماں کی تقاریر سے ہندوستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی شخص مکمل آزادی کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا اور تمام تاج برطانیہ کے تحت درجہ نو آبادیات تسلیم کرنے کو تیار تھے۔ برطانوی استعمار کے اس نمائندے کی باخبری پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اخبار یارکشائر پوسٹ نے لکھا ہے کہ یہ اسکیم 1942 کی کرپس مشن اسکیم کے بالکل مشابہ ہے اور اگر اس وقت ہندوستانی اس تجویز کو مان لیتے تو آج اتنا خون خرابہ نہ ہوتا۔ اخبار نے امید ظاہر کی کہ مسٹر جنہ اپنی ضد کو چھوڑ کر اس اسکیم کو مان لیں گے۔ اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے 4 جون کی اشاعت میں ہندوستان کی تقسیم پر اظہار افسوس کیا۔ مانچسٹر گارڈین نے 5 جون کی اشاعت میں امید ظاہر کی کہ انڈیا کی تقسیم سے تکالیف اور اچھاڑ پچھاڑ کا تجربہ انہیں دوبارہ متحد ہونے کی راہ دکھائے گا۔ سر الفریڈ واٹسن کو یقین تھا کہ تقسیم ناپائیدار ہوگی۔ خود برطانوی وزیر اعظم نے قانون آزادی ہند پر تقریر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ علیحدگی مستقل نہیں ہوگی اور دونوں ڈومینین آپس میں مل جائیں گی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران نے پلان پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور صرف یہ امید ظاہر کی کہ عبوری دور پرامن ہوگا۔ غیر سرکاری مبصرین نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نظریات کی عکاسی کرتے ہوئے صاف الفاظ میں ہندوستان کی تقسیم پر مایوسی ظاہر کی۔ فرانس کے سرکاری حلقوں نے ہندوستانی لیڈروں کی جانب سے پلان کی منظوری کو برطانوی تدبر کی فتح قرار دیا۔ نیو یارک ہیرلڈ ٹریبیون نے اپنے ایک ادارے میں یہ لکھا کہ اگر ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کامن ویلتھ میں شامل ہوں گے تو مسلم انڈیا شاید برطانوی سلطنت سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ برطانوی اور امریکی دستیاب شدہ اخبارات کے اداروں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں سے پاکستان کسی کے بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا اور متحدہ ہندوستان کا سحر ان کے ذہنوں پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ انہیں پاکستان کے نام سے بھی خوف آتا تھا۔ مسلم اخبارات کا رد عمل۔ یونینسٹ پارٹی کے ترجمان روزنامہ انقلاب نے لیگ نے اسکیم منظور کر لی کہ زیر عنوان ایک ادارے میں لکھا کہ لیگ نے برطانوی اسکیم منظور کر لی، یعنی پنجاب، بنگال اور آسام کی تقسیم کو گوارا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نزدیک یہ اسکیم مسلمانوں کے بہترین مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ یہ محض ہماری رائے نہیں، خود قائد اعظم کی کل تک یہی رائے تھی، لیکن قوم کی دماغی حالت ایسی نہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کا اندازہ ٹھنڈے دل سے کر سکیں۔ اخبار نے دعا کی کہ اسے کوئی پریشانی یا نقصان اٹھائے بغیر اس غلطی کا احساس ہو جائے۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے اپنے ایک ادارے میں 3 جون پلان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسے تقسیم ہند کہہ لیجئے یا پاکستان، جب 1940 میں لیگ نے اسی کا مطالبہ کیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا، جب تزہیق سے اس مطالبے کو کچلا نہ جا سکا تو پھر دشنام کی توپوں سے لیگ پر گولہ باری کی گئی اور کوئی ایسی گالی نہ ہوگی جو مسٹر جناح کو نہ دی گئی ہو، مگر یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ پھر سیاسی دھمکیوں سے کام لیا گیا اور لیگ کو مروب کر کے پاکستان سے دستبردار کرانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ چال بھی کارگر نہ ہوئی۔ پھر مذاق اڑانے والے، گالیاں بکنے والے، دھمکیاں دینے والے ناصر مشفق کا جامع اوڑھ کر مسلمانوں کے سامنے آئے اور کہا کہ پاکستان میں سراسر تمہارا ہی نقصان ہے، یہ چھوٹا سا ملک کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ انگریزوں نے بھی ان ناصحین مشفق کا ساتھ دیا۔ ایک بڑے لاٹ صاحب نے فرمایا کہ جغرافیائی اعتبار سے ہندوستان اکھنڈ ہے۔ پچھلے سال ولایت سے تین سیانے ہندوستان آئے اور یہ فتویٰ دیا کہ برطانوی حکومت ہندوستان کا اقتدار حکومت ایک سے زیادہ حکومتوں کو نہیں سونپ سکتی۔ اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے پاکستان کے خلاف ایک فرضی قرارداد جرم مرتب کی گئی اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ پاکستان نہیں بن سکتا۔ مگر 1947 میں دہلی اور لندن کی زبان پر بیک وقت کے ورد تھا کہ ہندوستان کے عقیدہ لائنجل کو سلجھانے کی واحد صورت تقسیم ہند ہے۔ کلکتہ سے شائع ہونے والے مارننگ نیوز نے 3 جون پلان کو الحمدللہ کے زیر عنوان کے دائرے میں لکھا کہ اب یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ روز افزوں ہندو مسلم مناقشات کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کی بحالی اور مصالحت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مسٹر جناح کا فارمولہ ہی بہترین فارمولہ تھا۔ اخبار نے لکھا کہ پلان کے تحت جو کھٹا پھٹا اور کرم خوردہ پاکستان دیا جا رہا ہے، اس پر مسلمانوں کی مایوسی قدرتی امر ہے، کیونکہ ایسا پاکستان معاشی، تجارتی اور صنعتی اعتبار سے کمزور رہے گا، لیکن مسلمان اپنی غربت پر آزادی کو ترجیح دیں گے۔ ریڈ کلف ایوارڈ، برطانوی بددیانتی کا شاہکار۔ 3 جون پلان کی ایک شق کے مطابق پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی صورت میں گورنر جنرل ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دے گا جو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی متصلہ علاقوں کی بنیاد پر ان دونوں صوبوں کو تقسیم کرے گا اور ایسا کرتے وقت دیگر عوامل کو بھی پیش نظر رکھے گا۔ صوبہ پنجاب کا رقبہ 99,089 مربع میل اور 1941 کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2,84,18,819 افراد پر مشتمل تھی، جس میں مسلمان 1,62,17,242 تھے۔ پنجاب 5 کمشنریوں امبالہ، جالندر، لاہور، ملتان اور راولپنڈی اور 29 اضلاع پر مشتمل تھا۔ پنجاب کو نئے قائم ہونے والے پاکستان میں شہرک کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے قائد اعظم نے پنجاب کو پاکستان کا اہم ترین صوبہ قرار دیا تھا۔ چونکہ پنجاب ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا، اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ چاہتی تھی کہ معمولی کاٹ چھاٹ کے بعد اسے مکمل طور پر پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اسی سبب مغربی پنجاب اسمبلی نے 29 کے مقابلے میں 99 ووٹوں کی اکثریت سے پنجاب کی تقسیم کو مسترد کر دیا تھا۔ آل ان�ڈیا مسلم لیگ کونسل نے 9 جون 1947 کو ایک قرارداد کے ذریعے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی سخت مخالفت کی تھی۔ خود قائد اعظم نے بھی ان دونوں پاکستانی صوبوں کی تقسیم کی بھرپور مخالفت کی اور اس کو شر انگیز تحریک قرار دیا تھا۔ دراصل یہ تجویز کانگریس کی شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار تھی اور سکھوں نے انہی کے بہکاوے میں آ کر اس کی حمایت کی تھی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے 9 مارچ 1947 کو پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے ضمن میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ ہندو اور سکھ اسے قیام پاکستان کی تجویز کے جواب میں پیش کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی پاکستان دشمنی کا اندازہ اس مثال سے لگانا چاہیے کہ سندھ ہندو پنچایت کانفرنس نے ضد میں آ کر قیام پاکستان کی صورت میں صوبہ سندھ کو بھی تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پنجاب میں سکھوں کی آبادی 51 لاکھ تھی اور وہ صرف ضلع لدھیانہ میں اکثریت میں تھے۔ بیاس اور ستلج کے مغرب میں واقع 8 اضلاع میں وہ صرف 10% تھے، جبکہ ان میں سے 6 اضلاع میں مسلمان 60% تھے۔ دراصل نائب وزیر امور ہینڈرسن اور پنجاب کا گورنر ایوان جیکنز نے سکھوں کے ہر جائز معاملے میں ان کی وکالت کر رہے تھے۔ جینکنز کی مسلم دشمنی اور سکھ دوستی کا اندازہ اس کے خط بنام شری ماؤنٹ بیٹن سے لگانا چاہیے، جس میں اس نے لکھا تھا، میرے خیال میں سکھوں کا دعویٰ کہ مغرب کی نہری نو آبادیوں میں انہیں حصہ ملنا چاہیے کافی وزندار ہے، بلکہ مشرقی پنجاب کے دوسرے لوگوں کو بھی ایسے دعوے کا حق ہے۔ اور گیانی کرتار سنگھ کا یہ خیال تھا کہ مونٹگومری کا ضلع مشرقی پنجاب کو دے دیا جائے، ایسا مذاق خیز نہیں جیسا کہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب مسلم لیگ اسمبلی پارٹی نے 21 جون 1947 کو جینکنز کے مسلم دشمن اور جانبدارانہ رویے کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا اور گورنر جنرل سے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ ہینڈرسن نے دیگر عوامل کی آڑ لے کر سکھوں کے مذہبی مقامات کا احترام کیے جانے کا راگ چھیڑا تھا۔ روزنامہ اسٹیٹسمین میں اس کا یہ بیان شائع ہونے پر 15 جولائی 1947 کو قائد اعظم اور لیاقت علی خان ماؤنٹ بیٹن سے ملے اور ہینڈرسن کے اس بیان پر شدید احتجاج کیا۔ پنجاب کی تقسیم کا سوال خود سکھوں نے اٹھایا تھا، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ سکھوں نے 1942 میں کرپس مشن کو ایک یادداشت میں پنجاب کی تقسیم کے لیے کہا تھا۔ ماسٹر تارا سنگھ نے 1 مئی 1942 کو کرپس مشن کے نام ایک میمورینڈم میں یہی مطالبہ پیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ ماسٹر تارا سنگھ نے ہندو مت چھوڑ کر سکھ مذہب اختیار کیا تھا۔ سکھ ہندوؤں کے جھانسے میں آ کر تقسیم پنجاب سے متعلق عجیب و غریب مطالبات کرنے لگے۔ 2 مئی 1947 کو مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ہندو سکھ پنجابی اراکین نے ایک کنونشن میں حکومت سے پنجاب کی جائز اور منصفانہ تقسیم کے تحت دریائے چناب کو تقسیم کی لائن بنانے اور امبالہ، جالندر، منٹگومری، لائل پور کے علاوہ لاہور ڈویژن کے چند اضلاع مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس طرح یو پی آل پارٹیز کانفرنس کے صدر سنتوکھ سنگھ نے ماؤنٹ بیٹن سے پنجاب کی تقسیم کے لیے دریائے چناب کو حد مقرر کرنے کا مطالبہ کیا، تاکہ ان علاقوں کے انتظام میں سکھوں کا عمل دخل رہ سکے جہاں ان کے تاریخی گردوارے واقع ہیں۔ شیخوپورہ میونسپلٹی کے صدر سردار آتما سنگھ نے ضلع شیخوپورہ کی پاکستان میں شمولیت کو غیر منصفانہ بتلایا، کیونکہ یہاں سکھوں کا مکہ مدینہ واقع ہے اور وہ اس تیرت کو اپنی روحانی تسکین کا منبع تصور کرتے ہیں۔ تحصیل ناروال کے متعدد دیہاتوں کے ہندو سکھ معززین نے برطانوی وزیر اعظم، وزیر ہند پنڈت نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کو 500 تارے ارسال کی نیز ایک میمورینڈم بھی بھیجا، جس میں درخواست کی گئی کہ غلط مردم شماری کی بنا پر تحصیل ناروال کو پاکستان میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں کے سکھ اور ہندو مالیہ، انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکس مسلمانوں سے زیادہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں تجارت زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسے پاکستان میں ہرگز شامل نہ کیا جائے، ورنہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ پنجاب کی تقسیم سے متعلق کانگریس کی اس قرارداد کی خود سکھوں کے ایک باشعور طبقے نے شدید مخالفت کی تھی۔ مسلم لیگ کے ایک شدید مخالف سردار دیوان سنگھ نے اس قرارداد کو احمقانہ خودکشی قرار دیا تھا۔ بابا کھڑک سنگھ نے قرارداد کو بے حد نقصان دہ بتلاتے ہوئے کہا کہ اس سے پنجاب کے سیاسی، سماجی اور دیگر فرقہ وارانہ مسائل ہرگز حل نہیں ہوں گے۔ نامدھاری سکھوں نے تقسیم پنجاب کو پنتھ اور ملک دونوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ندھان سنگھ نامدھاری کے نزدیک مغربی پنجاب کے سکھوں کے لیے اسے قبول کرنا اپنی موت کے وارنٹ پر دستخطوں کے مترادف تھا۔ اس ضمن میں سکھوں کی ایک فعال اور نمائندہ جماعت رام گڑھیا سینٹرل فیڈریشن کے صدر گورکھا سنگھ چمک کا وہ خط خصوصی توجہ کا مستحق ہے، جس میں انہوں نے تقسیم پنجاب کو سکھوں کی یکجہتی اور ہستی کو ختم کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ چمک نے اکالی دل پر الزام عائد کیا کہ اس نے سردار بلدیو سنگھ کے ذریعے سکھ پنتھ کی یکجہتی کو اپنی پارٹی مفاد کی خاطر تقسیم کرنے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا۔ یہاں اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ قائد اعظم نے سکھوں کو متحدہ پنجاب میں نہ صرف ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا یقین دلایا تھا، بلکہ روزنامہ ٹریبیون 19 جولائی 1959 میں شائع شدہ مہاراجہ پٹیالہ کے ایک مضمون سے انکشاف ہوتا ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی پاکستان کی حدود میں ایک سکھ ریاست کے قیام پر آمادہ ہو گئے تھے، جس کی اپنی فوج بھی ہونی تھی، بشرطے وہ تقسیم پنجاب کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن سکھ ہندوؤں کے بہکاوے میں آ کر اس مطالبے پر اڑے رہے۔ یاد رہے کہ مشہور برطانوی جغرافیہ دان آسکر سیپٹ کے نزدیک اگر سکھ ایک بلاک کی شکل میں پاکستان میں شامل ہو جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اسی طرح مسز رلیا رام نے قائد اعظم کو لکھا تھا کہ اے کاش سکھ ہمیشہ کے لیے سمجھ سکتے کہ ان کی نجات مسلمانوں کے ساتھ ملنے میں ہے اور انہیں تقسیم پنجاب کی باتوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے 2 باؤنڈری کمیشن مقرر کیے گئے تھے۔ اس ضمن میں قائد اعظم نے یہ کام 3 برطانوی لارڈز کے سپرد کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جسے ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ان کے لیے ہندوستان کا موسم ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ کام اقوام متحدہ کو سونپنے کی تجویز بھی پیش کی گئی، جسے پنڈت نہرو نے ٹھکرا دیا کہ اس سے تاخیر واقع ہوگی۔ قائد اعظم اس تجویز کے حق میں تھے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ دونوں صوبوں کے لیے باؤنڈری کمیشن 4-4 ججوں پر مشتمل ہوں گے، جس کا ایک مشترکہ چیئرمین ہوگا۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن جسٹس دین محمد، جسٹس محمد منیر، جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ پر مشتمل تھا۔ جسٹس سی سی بسواس، جسٹس مکرجی، جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس ابو صالح محمد اکرم کو بنگال باؤنڈری کمیشن کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ریڈ کلف کو مشترکہ چیئرمین مقرر کیا گیا۔ یہاں ریڈ کلف کے تقرر پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اٹلی نے وزیر امور ہند لٹسوویل کی سفارش پر باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین کے لیے ریڈ کلف کے نام کی منظوری دی تھی، جو برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر رہا تھا۔ یوں اس کے حکومت کے دباؤ میں آ جانے کا ہر امکان موجود تھا۔ باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین کے تقرر کے سلسلے میں قائد اعظم کی تجویز یہ تھی کہ وہ ایسا شخص یا اشخاص ہونے چاہیے جو حد بندی کے واضح اصولوں کے تحت حد بندی کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ یہاں ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاشی کیمبل جانسن کی اس دروغگوئی کی گرفت ضروری ہے کہ خود قائد اعظم نے ریڈ کلف کا نام تجویز کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو اس کا نام پیش کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیے بغیر کہا کہ وہ ریڈ کلف کے عدالتی کام سے تو واقف ہیں، لیکن انہیں سوچنے کے لیے وقت درکار ہوگا کہ آیا وہ اس کام کے لیے موضوع بھی ہوگا یا نہیں۔ ریڈ کلف کے تقرر کے بارے میں یہ نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس نازک، اہم اور حساس کام کے لیے حد بندی کے کسی ماہر کے بجائے ایک آئینی قانون، کانسٹیٹیوشنل لاء کے ماہر کو تعینات کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آسکر سیپٹ نے بجا طور پر لکھا ہے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم اس قدر بھاری ذمہ داری کا کام تھا کہ اگر ریڈ کلف حد بندی کرنے کا ماہر ہوتا تب بھی وہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نہیں نبھا سکتا تھا۔ خود ریڈ کلف نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کام کے بارے میں قطن کچھ نہیں جانتا تھا۔ ادھر ریڈ کلف ہندوستان کے حالات سے قطن نابلد تھا، اس لیے اس پر دباؤ ڈالنے اور اسے گمراہ کرنے کے 100% امکانات موجود تھے۔ برطانوی سیاستدانوں اور مورخین کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے ہم قوموں کی غلطیوں پر ہر جائز نوا ناجائز طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ لارڈ اسمے کا ریڈ کلف کے بارے میں یہی طرز عمل ہے۔ وہ اپنی یادداشتوں میں نہایت سرسری انداز میں باؤنڈری کمیشن کا ذکر کرتے ہوئے ریڈ کلف کی دیانتداری پر شک کرنے والوں پر لان تان کرتا ہے۔ ریڈ کلف کے بارے میں اس میں لکھتا ہے، چونکہ اس نے بلا معاوضہ بہت محنت کی ہے، اس لیے وہ زجر تبیخ سے بالا تر ہے۔ خود برطانوی حکومت کے شائع کردہ کاغذات اسمے کے دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ٹرانسفر آف پاور کی 11th جلد کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ریڈ کلف کو نہ صرف بھاری تنخواہ بلکہ دیگر مراد سے بھی نوازا گیا تھا۔ یہاں کمیشن کی انتظامیہ کے دیگر اراکین کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ماؤنٹ بیٹن کے سیکرٹری جارج ایبل نے بیومنٹ کو ریڈ کلف کا سیکرٹری مقرر کیا، جس نے اپنی بندوبست کی تمام تربیت ضلع لاہور میں حاصل کی تھی۔ جسٹس محمد منیر کا بیومنٹ کے متعلق تاثر یہ تھا کہ وہ واضح طور پر ہندوؤں سے ہمدردی رکھتا تھا، اور میں جب بھی کبھی اس کے دفتر گیا تو وہاں اسے ایک بڑے نقشے پر جھکا ہندوؤں سے گھرا پایا۔ نظر یوں آتا ہے کہ بیومنٹ نے ہی اپنے سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب کی گاؤں در گاؤں تقسیم کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ریڈ کلف ایک اسٹینوگرافر ہندو تھا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ایک ہندو وی ٹی ایئر کو کمیشن کا اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا، جو پنڈت نہرو اور وی پی مینن کو خفیہ طور پر کمیشن کی تمام کارروائی سے باخبر رکھتا تھا۔ خود بیومنٹ اس اہم عہدے پر ایئر کے تقرر کو ایک سنگین غلطی قرار دیتا ہے۔ اس کی رائے میں اس عہدے پر برطانیہ کے کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کرنا چاہیے تھا۔ ریڈ کلف نے 8 جولائی 1947 کو ہندوستان پہنچنے کے بعد لیڈروں سے ملاقاتیں کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس اہم کام کی تکمیل کے لیے کئی سال درکار ہوں گے، اور جب اسے یہ بتلایا گیا کہ یہ کام اسے محض 5 ہفتوں میں کرنا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابتدا میں یہ طے پایا تھا کہ ایوارڈ دونوں کمیشنوں کی رپورٹوں پر مبنی ہوگا، لیکن بعد میں ریڈ کلف کے کہنے پر ایک نئی شق کے تحت ایوارڈ گورنر جنرل کو پیش کردہ چیئرمین کی تجاویز پر مبنی ہوگا، کیونکہ بقول ریڈ کلف اسے یقین تھا کہ اس کے رفقا کسی معاملے پر متفق نہیں ہو سکیں گے۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا عام اجلاس 21 تا 31 جولائی 1947 لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں منعقد ہوا، جس میں ریڈکلف شریک نہیں ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں کمیشن کے اجلاسوں کی صدارت جسٹس مہاجن کی تجویز پر جسٹس دین محمد کرتے رہے۔ کمیشن کی کارروائی کی رپورٹ بذریعہ ہوائی جہاز ریڈکلف کو روزانہ دہلی ارسال کر دی جاتی تھی۔ سر ظفر اللہ خان، سیتلواڑ اور ہرنام سنگھ نے بالترتیب آل انڈیا مسلم لیگ، کانگریس اور ہند سکھوں کا موقف باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگست کے پہلے ہفتے میں باؤنڈری کمیشن شملہ منتقل ہو گیا، جس کا آخری اجلاس 7 اگست کو سروسز کلب میں منعقد ہوا تھا۔ آسکر سیپٹ نے اپنی خود نوشت سوانہ میں شملہ کے سازشی ماحول کی تفصیل سے منظر کشی کی ہے۔ آخری اجلاس میں جسٹس مہر چند مہاجن نے ریڈکلف سے کہا کہ تمام دلائل پڑھنے، ریکارڈ پڑھنے اور دلائل پر ایک نظر ڈالنے کے بعد آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ اس پر ریڈکلف نے کہا کہ چونکہ آپ کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، اس لیے ایوارڈ کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے۔ میں یہ کام خود انجام دوں گا۔ میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور اس بارے میں گورنر جنرل سے مشورہ کروں گا۔ اس پر جسٹس منیر نے بجا طور پر لکھا تھا کہ گورنر جنرل سے مشورے کی صورت میں اس کے ایوارڈ پر اثر انداز ہونے کا ہر ممکن امکان موجود تھا، جیسا کہ بعد کے واقعات نے اس خدشے کو صحیح ثابت کیا۔ ریڈ کلف نے باؤنڈری کمیشن کے رہنما اصولوں کی خوب مٹی پلید کی۔ اس نے مسلمانوں کے مفادات کو ضرب لگانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کلکتہ صوبہ بنگال کا دارالحکومت، اس کی سب سے بڑی بندرگاہ اور صنعت، تجارت، مواصلات اور تعلیم کا مرکز تھا۔ اگرچہ کلکتہ میں مسلمانوں کی آبادی 23% تھی، لیکن اقتصادی اعتبار سے یہ علاقہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ بنگال میں پیدا ہونے والی تمام خام پٹسن کے کارخانے کلکتہ اور اس کے گرد و نواح میں واقع تھے، جن میں 200,000 مزدور کام کرتے تھے۔ ادھر پٹسن کی تجارت سے 100,000 کے قریب لوگ منسلک تھے۔ پٹسن کی برآمد پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جسے کلکتہ امپروومنٹ ٹرسٹ گزشتہ 40 سال سے شہر کی سڑکوں اور اس کے عوامی پارکوں پر خرچ کر رہا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کلکتہ کی تمام تر ترقی اسی ٹیکس کے سبب ہوئی تو یہ بات عین حقیقت ہوگی۔ گویا کلکتہ کی ترقی میں مشرقی بنگال براہ راست شریک تھا، جبکہ مغربی بنگال کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ مشرقی بنگال نہ صرف پٹسن اور چائے پیدا کرتا تھا، بلکہ انہیں اندرون اور بیرون ملک لے جانے کے لیے جہازران، ملا اور بندرگاہ میں کام کرنے والے دیگر کارکن بھی مہیا کرتا تھا۔ کلکتہ کی بندرگاہ سے منسلک 55,000 سے زائد لوگ تمام کے تمام مسلمان تھے، جن کا تعلق مشرقی بنگال کے اضلاع سلہٹ، نواکھلی، چٹاگانگ اور کلکتہ سے تھا۔ درحقیقت چائے اور پٹسن کی تمام اندرونی اور بیرونی تجارت کا انحصار مشرقی بنگال کے انہی محنت کشوں کے سر تھا، جنہوں نے اپنی محنت، مہارت اور جرأت سے کلکتہ کی بندرگاہ کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ مزید برآں، کلکتہ شہر اور اس کی بندرگاہ کے بانی بمبانی اینگلو انڈینز نے بے شمار پبلک جلسوں میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ کلکتہ کو آزاد شہر یعنی فری سٹی قرار دیا جائے اور اس کا انتظام ہندو، مسلمان اور اینگلو انڈین مل کر چلائیں گے۔ باؤنڈری کمیشن کے سامنے مسلمانوں نے یہ استدعا کی تھی کہ کلکتہ کا انتظام مشترکہ طور پر چلانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ کلکتہ کے باشندوں کی بھاری اکثریت اس کی حامی تھی۔ روزنامہ ڈان نے اس تجویز کو قابل غور معقول مطالبہ بتلایا تھا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حسین شہید سہروردی نے بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے کی خاطر کلکتہ کو 6 ماہ کے لیے ایک آزاد شہر قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ 5 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ لٹسوویل کو اس تجویز کے بارے میں لکھا تھا اور وی پی مینن کو سردار پٹیل کے پاس بھیجا تھا۔ اس پر سردار پٹیل کا جواب تھا، 6 ماہ تو درکنار 6 گھنٹوں کے لیے بھی نہیں۔ حمید الحق چودھری کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس تجویز پر عمل کی صورت میں تقسیم بنگال کے لیے ایجیٹیشن اپنی موت آپ مر جاتی۔ غرض کے کلکتہ مشرقی بنگال کے لیے ناگزیر تھا۔ اسی سبب بنگال کے گورنر کے سیکرٹری ٹائسن نے کہا تھا، کلکتہ کے بغیر مشرقی بنگال ایک خستہ حال دیہاتی علاقے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں ریڈکلف کی بےمانی اور دوغلا پن ملاحظہ ہو کہ اس نے کلکتہ کو تو دیگر عوامل کی بجائے اکثریتی بنیاد پر، جبکہ مسلم اکثریتی ضلع نادیا کا بیشتر حصہ اور 2063 مربع میل پر مشتمل ضلع مرشد آباد تمام کا تمام دیگر عوامل کی بنیاد پر ہندوستان کو بخش دیا۔ مزید برآں مشرقی بنگال کے چار دیگر اضلاع نادیا، جیسور، دیناج پور اور مالدہ کو تقسیم کر دیا۔ یوں 6,000 مربع میل کا علاقہ جو قیاسی تقسیم میں مشرقی بنگال میں شامل تھا ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح ضلع سلہٹ کے 4 تھانے ہندوستان کو منتقل کر دیے گئے، لیکن اس ضلع سے متصل مسلم اکثریتی علاقوں کا 1 انچ بھی پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا۔ بنگال باؤنڈری کمیشن کے جسٹس ایس اے رحمان نے اس فیصلے کو بے حد حیران کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ دراصل کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت کے نتیجے میں کلکتہ کے مستقبل کا پہلے ہی بالا بالا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 14 جنوری 1950 کو سردار پٹیل نے اس گھناؤنی سازش کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تقسیم پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ اس کا متبادل اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہم نے تقسیم پر آمادگی کے سلسلے میں ایک شرط عائد کر دی تھی کہ ہمیں کلکتہ سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ اگر کلکتہ جاتا ہے تو تمام انڈیا جاتا ہے۔ ہم کسی ایسی تجویز پر عزمت نہیں ہو سکتے جس کے تحت ہمیں کلکتے سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ خود اسمے نے اپنی یادداشتوں میں اعتراف کیا ہے کہ تقسیم ہند کی جس تجویز کی منظوری حکومت برطانیہ سے لی گئی تھی، اس میں کلکتہ ہندوستان میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ بات مسلم لیگ سے مخفی رکھی گئی تھی، جس سے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کلکتہ کے متعلق فیصلہ باؤنڈری کمیشن کرے گا۔ پنجاب، ریڈکلف نے مشرقی بنگال کی مانند پنجاب کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ناانصافی روا رکھی۔ پنجاب کے 29 میں سے 14 اضلاع لیگ اور کانگریس کے درمیان متنازع حیثیت رکھتے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کا یہ مطالبہ تھا کہ دریائے چناب کو پنجاب کی سرحد بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے مغربی پنجاب کی نہری کالونیوں لائل پور اور مونٹگمری وغیرہ کو آباد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ نے 7 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کو سکھوں کے جائز دعوی کے ضمن میں لکھا کہ اوکاڑا، دیپال پور، پاک پتن کا ایک حصہ اور مونٹگمری کی تحصیل کے علاوہ ننکانہ صاحب کو مشرقی پنجاب میں شامل کیا جائے، جبکہ مسز رلیا رام نے سکھوں کے ان مطالبات کو نامعقولیت کی انتہا کا نام دیا تھا۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ لاہور، مونٹگمری اور لائل پور کے اضلاع میں کل 270 رجسٹرڈ فیکٹریوں میں سے مسلمان صرف 101 کے مالک تھے، جبکہ پنجاب کی 80% رجسٹرڈ فیکٹریوں کے مالک ہندو تھے۔ پنجاب کی انشورنس کمپنیوں کے 80 دفاتر میں سے صرف 2 مسلمانوں کی ملکیت تھے، جبکہ بینکوں کی 90 برانچوں میں سے مسلم بینکوں کی صرف 3 برانچیں تھیں۔ اس لیے دیگر عوامل کی بنیاد پر دریائے چناب تک کا علاقہ ہندوستان میں شامل کیا جائے۔ پنجاب کی تقسیم کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی ہندوؤں اور سکھوں نے باؤنڈری کمیشن کے بنیادی فرض یعنی متصلہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی تقسیم کی بجائے دیگر عوامل کا راگ الاپنا شروع کر دیا اور اس ضمن میں بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ 29 جون 1947 کو پنجاب کانگریس کمیٹی نے گرداسپور، سیالکوٹ، گجرانوالا، مونٹگمری اور خانیوال کی کانگریس کمیٹیوں کے نام ایک سرکولر میں ان سے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ بتلانے کو کہا گیا کہ غیر مسلم آبادی کی جائیداد کس قدر ہے اور وہ کتنی زمینوں کے مالک ہیں، غیر مسلم آبادی کتنا مالیہ اور آبیانہ ادا کرتی ہے، ضلع میں غیر مسلموں نے کتنی منڈیاں آباد کی ہیں، نیز انہیں اپنے مذہبی مقامات کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے اپنا کیس پیش کرنے کے لیے خوب تیاریاں کی، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب کی صوبائی قیادت نے اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اگرچہ ہمایوں ادیب نے ممدوٹ ولا میں ایک باقاعدہ سیکرٹیریٹ کا ذکر تو کیا ہے، تاہم اس ضمن میں ابھی تک کوئی دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اس کے برعکس جسٹس محمد منیر اور سر ظفر اللہ خان نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے لیگ کی صوبائی قیادت کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات قائم نہیں ہوتے۔ جسٹس محمد منیر نے لکھا ہے کہ جب ریڈ کلف نے باؤنڈری کمیشن کے ممبران سے انفرادی انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے جسٹس دین محمد اس سے ملے، اور انٹرویو کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے دستے کے ایک رکن، جسے آبپاشی نظام سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے تھی، سے جب اس بارے میں چند سوالات کیے تو جسٹس دین محمد نے اکثر مواقع پر اپنے سوالات کے غیر تسلی بخش جوابات پا کر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں حقارت سے رد کرتے رہے۔ اسی طرح سر ظفر اللہ خان نے لکھا ہے، میں نے نواب صاحب افتخار حسین ممدوٹ سے کہا کہ کل صبح 2 اچھے ہوشیار زود و نویس کاغذ، پینسل، قلم دوات، ٹائپ مشین کے ہمراہ بھجوا دیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ فکر مت کرو، صبح 7 بجے یہ تمہارے پاس موجود ہوں گے۔ لیکن نواب صاحب کے زود نویس بحث کے آخر تک ہمیں میسر نہ آئے اور نہ نواب صاحب کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ وہ کیا ہوئے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر مسلمانان پنجاب کے مختلف حلقوں نے اپنے طور پر کافی کچھ کیا۔ مثلاً سٹی مسلم لیگ لاہور کے صدر نواب زادہ رشید علی خان اور جنرل سیکرٹری چودھری عبدالکبیر کی طرف سے ایک اشتہار بعنوان مسلمانہ نے لاہور سے اپیل شائع ہوا، جس میں ان سے کہا گیا کہ ہمارے یاران وطن عجب قسم کے دلائل اور مختلف ہتھ کنڈوں سے باؤنڈری کمیشن کو مروب کرنے کی انتہائی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں تاریں وائس رائے بہادر اور ریڈ کلف کو روانہ کریں کہ کوئی ایسا فیصلہ مسلمانوں کو ہرگز قبول نہیں ہوگا جو آبادی کے تناسب کے تحت نہ ہو۔ مسلمان اپنی اکثریت کا ایک انچ علاقہ بھی اغیار کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تحریک پاکستان کے سرگرم لکھاری، کارکن اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ کے سابق صدر قاضی سعید الدین احمد اور ان کے چند جوشیلے رفقہ کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، جنہوں نے آسکر اسپیٹ کے نقشوں کا ایک نہایت خوبصورت اور جامع سلسلہ جو اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا تھا نہایت اعلیٰ طریقے پر تیار کر کے باؤنڈری کمیشن کو پیش کیا تھا۔ اگرچہ نہ تو برطانوی حکومت اور نہ ہی باؤنڈری کمیشن نے دیگر عوامل کی کوئی تشریح کی تھی، تاہم اس کے دائرہ کار میں معاشی، عسکری، آبادی، سکھوں اور مسلمانوں کے مذہبی مقامات، ریلوے، ہیڈ ورکس اور نہری نظام وغیرہ آ سکتے تھے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کمیشن کا بنیادی فرض متصلہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا تھا۔ دیگر عوامل کو ہر حال میں ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ ریڈ کلف نے دیگر عوامل کے ہتھوڑے سے صرف مسلمانوں کو شدید ضربیں لگائیں۔ سب سے پہلے مذہبی مقامات کو لیتے ہیں۔ اگر سکھ دیگر عوامل کے تحت ننکانہ صاحب اور اپنے دیگر مقامات کے حصول کے لیے دریائے چناب تک کے علاقے کے دعوے دار تھے تو پھر اسی بنیاد پر دہلی، آگرہ، لکھنؤ اور اجمیر شریف جہاں مسلمانوں کے مقدس مذہبی مقامات اور مغلوں کی تاریخی یادگاریں موجود تھیں پاکستان میں شامل کیے جانے تھے۔ لیگ کے وکیل کا بھی یہی موقف تھا اور مسلمانان ہند کا بھی۔ چنانچہ 6 مئی 1947 کو مسلمانوں نے دہلی کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ دہلی 7 صدیوں تک مسلمان شہنشاہوں کا دارالخلافہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز رہ چکا تھا اور اس میں 22 صوفیوں کا شہر شاہجہان اب بھی آباد تھا۔ اس لیے مسلمان اپنی تاریخی اور مذہبی عمارات غیر مسلم حکومت کے سپرد نہیں کر سکتے تھے۔ مذہبی مقامات کے علاوہ ریلوے اور نہری پانی کا نظام بھی دیگر عوامل میں شامل تھے۔ ضلع گرداسپور کی صرف پٹھان کوٹ تحصیل میں غیر مسلم اکثریت تھی، لیکن دیگر عوامل کی بنیاد پر یہ تحصیل پاکستان کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں مادھو پور کے مقام سے نہر اپر باری دو آب نکلتی تھی جو ضلع لاہور کو سیراب کرتی تھی۔ اس لیے دیگر عوامل کے تحت تحصیل پٹھان کوٹ کو پاکستان میں شامل کیا جانا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مادھو پور ایک ایسا مقام تھا جہاں بآسانی بجلی پیدا کرنے کے مواقع موجود تھے۔ ریڈ کلف کو اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی کہ پنجاب کے ریلوے اور آبی نظام منتشر نہ ہوں، چنانچہ اس نے پٹھان کوٹ کو دیگر عوامل کے تحت پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا، جبکہ اس نے مشرقی بنگال میں ریلوے اور آبی نظام کو منتشر کرنے میں کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں کی اور شمالی بنگال کے آبی نظام کو تتر بتر کر کے دارجلنگ اور جلپاگوڑی ہندوستان میں شامل کر دیے۔ ریڈ کلف نے ضلع گرداسپور 51.1% مسلمان، تحصیل اجنالہ 59.4% مسلمان، تحصیل جالندر 51.1% مسلمان، تحصیل فیروزپور 55.2% مسلمان، تحصیل زیرہ 65.2% مسلمان، تحصیل نکودر 59.4% مسلمان۔ یہ تمام علاقے ہندوستان کو بخش دیے، حالانکہ یہ تمام علاقے مسلم اکثریتی متصلہ علاقے تھے۔ ضلع گرداسپور 4 تحصیلوں گرداسپور، بٹالہ، شکر گڑھ اور پٹھان کوٹ پر مشتمل تھا، جس میں صرف تحصیل پٹھان کوٹ میں غیر مسلم اکثریت میں تھے۔ یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ نیشنل تقسیم میں گرداسپور کو پاکستان میں شامل دکھایا گیا، اسی لیے وہاں کے مسلمانوں نے 3 جون کو ضلع مسلم لیگ کی ہدایت پر اپنے گھروں، اسسٹنٹ کمشنر کی عدالت اور ڈاک خانے پر لیگی پرچم لہرا دیا تھا۔ لیکن ریڈ کلف نے ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر تینوں مسلم اکثریتی تحصیلیں ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیں تاکہ اسے کشمیر تک رسائی حاصل ہو سکے۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور کو مجوزہ پاکستان سے خارج کرنے کی سازش کا سرغنہ لارڈ ویول تھا، جسے پینٹرل مون نے ایک نوٹ تیار کر کے دیا تھا جس کے تحت کابینہ مشن کی قائد اعظم سے ملاقات کے موقع پر انہیں یہ تجویز پیش کی جائے کہ گرداسپور کے علاوہ پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقے لیگ کو دے دیے جائیں۔ یوں لارڈ ویول جاتے وقت اپنے جانشین کے کان میں یہ سازش پھونک گیا تھا۔ اس ضمن میں یہ بات سنسنی خیز ہے کہ 4 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن سے پریس کانفرنس میں یہ سوال کیا گیا کہ آخر اس نے اپنی گزشتہ روز تقریر میں یہ کیوں کہا کہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ تقسیم شدہ صوبوں کی حدود وہی ہوں جو قیاسی تقسیم میں کی گئی ہیں۔ اس پر انگریز پنڈت نے فوراً کہا کہ محض اس وجہ سے کہ ضلع گرداسپور میں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب بالترتیب 60.4% اور 49.6% ہے، اور یہ فرق 0.8% اس قدر کم ہے کہ یہ بعد از قیاس ہے کہ یہ بات بعد از قیاس ہے کہ باؤنڈری کمیشن اس ضلع کو پاکستان میں شامل کرے گا۔ پریس کانفرنس کی کارروائی کو سردار پٹیل بطور وزیر اطلاع چلا رہا تھا اور اس میں وی پی مینن، اس میں اور ایرک میولے بھی موجود تھے۔ سوال یہ ہے کہ حد بندی کا فیصلہ تو باؤنڈری کمیشن نے کرنا تھا، آخر اس موقع پر ماؤنٹ بیٹن اپنا فیصلہ کیوں صادر کر رہا تھا؟ کیونکہ نہ تو ابھی ریڈ کلف ہندوستان آیا تھا اور نہ ہی دونوں فریقوں نے اپنے اپنے دعاوی کمیشن کے سامنے پیش کیے تھے۔ دوم یہ کہ 1941 کی مردم شماری کے مطابق گرداسپور کی مسلم آبادی 51.1% تھی، یعنی مسلم آبادی 2% سے بھی زیادہ تھی، اور کمیشن نے حد بندی متصلہ مسلم اور غیر مسلم علاقوں کی بنیاد پر کرنی تھی۔ اس میں تھوڑی یا بہت اکثریت کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ گرداسپور کے متعلق آسکر سیپٹ کے یہ تاثرات قابل غور ہیں کہ اگرچہ یہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بہت زیادہ تو نہیں تھا، تاہم تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اس علاقے پر اسلام کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی، اور غالباً باری دوآب میں یہ واحد علاقہ تھا جہاں مسلمان سنت و حرفت میں بہت آگے تھے۔ اس لیے دیگر عوامل کی بنیاد پر بھی یہ ضلع پاکستان ہی کو ملنا چاہیے تھا۔ یہی بات بٹالہ تحصیل کے مسلمانوں نے باؤنڈری کمیشن کو پیش کردہ اپنے میمورینڈم میں کہی تھی کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں بٹالہ واحد شہر ہے جہاں لوہے اور سٹیل کی صنعت پر مسلمان چھائے ہوئے ہیں، اور یہاں کی 191 رجسٹرڈ فیکٹریوں اور فاؤنڈریوز میں 175 مسلمانوں کی ملکیت ہیں، اور اسے ہم پاکستان کا برمنگھم کہہ سکتے ہیں۔ بیکو یعنی بٹالہ انجینئرنگ ورکس مسلمانوں کے اس دعوے کا بہترین ثبوت تھا۔ میمورینڈم میں پاکستان کے علاقوں اور پاکستان کا برمنگھم، یہ دو جملے اس بات کے غماز ہیں کہ بٹالہ کے مسلمانوں کے بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ریڈ کلف پاکستان کے برمنگھم کو پاکستان سے خارج کر دے گا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بہت اہم ہے کہ پٹھانکوٹ کی سناتن دھرم سبا، آریہ سماج اور سنگھ سبھا نے ریاست جموں اور چمبا کے حکمرانوں پر زور دیا تھا کہ وہ ہر صورت میں یہ بات یقینی بنائیں کہ ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل نہ ہونے پائے۔ اسی طرح 9 جون 1947 کو گرداسپور میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا مقصد ضلع گرداسپور کو پاکستان میں شامل کیے جانے کی مخالفت کے طریقہ کار پر غور کرنا تھا۔ حاضرین کانفرنس نے اس راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا تھا۔ گرداسپور کو ہندوستان کی جھولی میں ڈالنے کی پس پردہ کئی وجوہات تھیں۔ اول پٹھانکوٹ سے اوپر ضلع کانگڑا اور ریاست منڈی چمبا وغیرہ کی طرف جانے کے لیے گرداسپور کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوم ضلع گرداسپور یا پٹھانکوٹ کی تحصیل میں اگر ہندوستان میں شامل نہ ہو تو اسے کشمیر تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ذرا ریڈ کلف کی بے ایمانی ملاحظہ ہو کہ قانون کے اس محافظ نے خود ہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مسلم اکثریتی متصلہ علاقوں کو پاکستان سے کاٹ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ضلع کو یونٹ قرار دیا گیا تھا تو قانون کی کس شق کے تحت مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا؟ اگر یونٹ تحصیل تھا تو اجنالہ بٹالہ 55.1% مسلمان، گرداسپور، فیروزپور اور نکودر 49.4% مسلمان کی مسلم اکثریتی متصلہ تحصیلوں سے پاکستان کو کیوں محروم کیا گیا؟ اور اگر یونٹ تحصیل سے بھی کم تھا تو متصل مسلم علاقہ ستلج پار تک چلا جاتا تھا، اور یہ تمام علاقہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ یاد رہے کہ روزنامہ ایسٹرن ٹائمز لاہور نے ریڈ کلف کی ہندوستان آمد سے ٹھیک 24 روز قبل یعنی 14 جون 1947 کو اپنے اداریے میں لکھا تھا کہ پنجاب کی تقسیم کے لیے یونٹ خواہ تحصیل ہو یا ذیل یا قانون گو حلقہ، ہمیں قوی یقین ہے کہ پنجاب اور بنگال میں ہمیں کافی علاقہ ملے گا۔ بالفرض اگر مسلم اکثریتی متصلہ علاقے کے لیے تحصیل کو بنیاد بنایا گیا تو ہمیں ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن اجنالہ، فیروزپور، زیرہ، جالندر اور نکودر کی یہ تمام تحصیلیں مکمل طور پر پاکستان میں شامل ہوں گی۔ ریڈ کلف نے 2346 مربع میل پر مشتمل یہ تمام مسلم اکثریتی متصلہ تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دیں۔ گرداسپور کو ہندوستان کی جھولی میں ڈالنے سے متعلق آسکر لکھتا ہے کہ شملہ کے ماحول میں تناؤ ناقابل برداشت حد تک بڑھتا جا رہا تھا، خاص طور پر جب ہم نے سنا کہ ریڈ کلف گزشتہ 5 روز سے دہلی میں ہے اور یہاں ایک افواہ بہت گرم تھی کہ مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور تمام کا تمام ہندوستان کو بخش دیا گیا ہے۔ یہ افواہ 5 روز پرانی تھی اور برصغیر میں اگر 5 روز تک کوئی نئی افواہ نہ آئے تو وہ سچ سمجھی جاتی ہے۔ تحصیل فیروزپور 55.2% مسلمان اور تحصیل زیرہ 65.6% مسلمان کا بھی یہی حشر ہوا۔ یہ دونوں متصلہ مسلم اکثریتی علاقے جس طرح ہندوستان کو بخش دیے گئے وہ نام نہاد برطانوی عدل و انصاف کے نام پر ہمیشہ کلنگ کا ٹیکا بنے رہیں گے۔ جسٹس منیر نے لکھا ہے کہ جب میں نے فیروزپور کے متعلق ریڈ کلف سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہا کہ اس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ علاقہ تو یقینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ 8 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کے پرائیویٹ سیکرٹری جارج ایبل نے پنجاب کے گورنر ایون جینکنز کو ایک نقشہ ارسال کرتے ہوئے ایک خط میں لکھا کہ ریڈ کلف اس کے مطابق پنجاب کو تقسیم کرے گا۔ اس نقشے میں فیروزپور اور زیرہ پاکستان میں شامل دکھائے گئے تھے۔ جینکنز نے اس خط پر ایک نوٹ لکھا کہ چونکہ فیروزپور اور زیرہ مغربی پنجاب میں شامل ہو رہے ہیں اس لیے یہ تحصیلیں ضلع لاہور کو منتقل کر دی جائیں گی اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ چنانچہ 8 اگست کی شام فیروزپور کے ڈپٹی کمشنر نے محکمہ آبپاشی کے چیف انجینئر سروپ سنگھ کو مطلع کیا کہ اسے گورنر پنجاب سے یہ ہدایت موصول ہوئی ہے کہ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر فیروزپور کی تینوں تحصیلوں سے باہر منتخب کر لے، کیونکہ فیروزپور ہیڈ ورکس اور گنگ نہر پاکستان کو منتقل کیے جانے ہیں۔ ایوارڈ میں تبدیلی، سروپ سنگھ نے فوری طور پر یہ اطلاع ڈاکٹر کنور سین چیف انجینئر ریاست بیکانیر کو پہنچا دی۔ چنانچہ 11 اگست 1947 کو ریاست بیکانیر کے وزیر اعظم سردار پانیکر اور ڈاکٹر کنور سین ماؤنٹ بیٹن سے ملے اور اسے کہا کہ اگر فیروزپور ہیڈ ورکس اور گنگ نہر پاکستان کو دے دیے گئے تو ہز ہائنس کو اپنی رعایا کے مفاد کی خاطر پاکستان میں شامل ہونا پڑے گا۔ کنور سین نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پر ماؤنٹ بیٹن کے چہرے پر ایک نئی رنگت دیکھنے میں آئی اور اسی شام ہم نے آل انڈیا ریڈیو پر سنا کہ ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان چند یوم کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کنور سین کی کتاب کے اس باب کا عنوان ماؤنٹ بیٹن آلٹرز پنجاب باؤنڈری اس انگریز پنڈت کی حرامزدگی کا واضح ثبوت ہے۔ 11 اگست 1947 کو جارج ایبل کی طرف سے ایوان جینکنز کو دو الفاظ ایلیمینیٹ سیلینٹ پر مشتمل ایک تار موصول ہوا جس کے تحت فیروزپور اور زیرہ پاکستان سے خارج کر کے ہندوستان کو بخش دیے گئے۔ یاد رہے کہ فیروزپور برصغیر کی ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی جہاں اسلحہ اور گولہ بارود بھاری تعداد میں موجود تھا۔ فیروزپور ہندوستان کو دے کر پاکستان کو اس اسلحے سے محروم کرنا بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ برطانوی مورخین ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کو ان تمام الزامات سے بری الذمہ قرار دینے کے لیے کس قدر بے چین نظر آتے ہیں، اس کی ایک مثال جارج ایبل کے مذکورہ بالا 8 اگست کے خط پر ایچ وی ہڈسن کے تبصرے سے ملتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ معلومات صرف سیکرٹری کی سطح پر تھیں، اگرچہ ریڈ کلف کو معلوم تھا کہ یہ خطوں کی تابعت ہو رہی ہے لیکن نہ تو شاید اس نے نقشہ دیکھا اور نہ ہی خط۔ ماؤنٹ بیٹن کو بھی اس خط کا علم بعد میں ہوا جبکہ اس کے مندرجات کا علم تو بہت بعد میں ہوا اور نقشہ تو اس نے سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے فائل میں اس کی کوئی کاپی نہیں رکھی تھی۔ فیروزپور اور زیرہ کس طرح ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیے گئے اس کے متعلق ریڈ کلف کا سیکرٹری بیومونٹ 1992 میں یہ انکشاف کرتا ہے کہ 11 اگست کو نصف شب کے قریب وی پی مینن ریڈ کلف سے ملنے آیا۔ بیومونٹ نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہا کہ ملاقات ممکن نہیں،
اس پر مینن نے کہا کہ مجھے ماؤنٹ بیٹن نے بھیجا ہے، لیکن بیومونٹ نے معذرت کر لی۔ صبح کو ناشتے پر بیومونٹ نے ریڈ کلف کو رات کا واقعہ سنایا۔ اس پر ریڈ کلف نے بیومونٹ کو بتلایا کہ آج اسمے نے اسے زہرانے پر بلایا ہے اور ساتھ ہی بیومونٹ کو اپنے ہمراہ نہ لانے کی تاکید کی ہے، اور یہ عذر پیش کیا ہے کہ کھانے کی میز پر زائد مہمان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بیومونٹ کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کی کسی بھی تقریب میں مجھے اور ریڈ کلف کو علیحدہ کر دیا گیا۔ غالباً اسی زہرانے میں ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو کہا کہ فیروز پور کو پاکستان میں شامل کرنے کی صورت میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ ریڈ کلف کو غالباً یہ علم نہیں تھا کہ نہرو، مینن اور بیکانیر کا مہاراجہ ماؤنٹ بیٹن پر دباؤ ڈال رہے تھے، اور جیسا کہ واقعات نے ثابت کیا کہ ریڈ کلف دباؤ میں آ گیا اور اسی شام پنجاب کی لائن تبدیل کر لی گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیومنٹ نے اپنے ضمیر کے خلش کو مٹانے کی خاطر 1992 کو منتخب کیا، کیونکہ اب تک اس گھناؤنے ڈرامے کے تمام کردار پیوند خاک ہو چکے تھے۔ اگر یہی انکشاف 50 کی دہائی میں کیا جاتا تو شاید ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف دونوں اپنی برات کے لیے نئے بہانے تراش سکتے۔ یہاں اس ڈرامے کے ایک عینی شاہد آسکر سیپٹ کے بیومنٹ پر اس الزام کا تذکرہ ضروری ہے۔ سیپٹ لکھتا ہے کہ میں شملہ میں اس میں وقت گزاری اور وہاں کے ماحول میں موجود تناؤ کو دور کرنے کی خاطر ویران اور اجاڑ یونائٹڈ سروسز لائبریری کے ایک کونے میں ملٹری کی تاریخ سے متعلق ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ ریڈ کلف کے اسٹاف کا ایک برطانوی کلیدی عہدیدار تین سکھوں کے ہمراہ آیا، جنہوں نے ایک سادہ لفافہ پیش کیا۔ سیپٹ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس لفافے میں محض چائے کا دعوت نامہ ہی ہو، لیکن اس ویران اور اجاڑ جگہ پر آنا کسی پرسرار معاملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوئم، کلیدی برطانوی عہدیدار بیومنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ریڈ کلف کے لیے یہ معاملہ بھی درد سر بنا ہوا تھا کہ امرتسر اور ترن تارن کی تحصیلیں کس طرح ہندوستان کی جھولی میں ڈالی جائیں۔ جیسا کہ آسکر سیپٹ نے لکھا ہے کہ برطانوی کمیشن کے شملہ منتقل ہوتے ہی وہاں ہر طرف ہی افواہیں گرم تھیں، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ریڈ کلف بیاس ستلج لائن کی سمت سوچ رہا ہے، لیکن بیاس کے مغرب میں واقع امرتسر اور ترن تارن کی تحصیلیں اور ضلع گرداسپور مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے ایک دشوار اور مشکل معاملہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ دونوں تحصیلیں مغربی پنجاب سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی تھیں، کیونکہ تحصیل کی بنیاد پر تقسیم کی صورت میں یہ چاروں اطراف یعنی شمال میں اجنالہ اور ضلع گرداسپور، مشرق میں جالندر اور نکودر کی تحصیلیں، جنوب میں فیروز پور اور زیرہ، اور مغرب میں ضلع لاہور کی مسلم اکثریتی متصلہ تحصیلوں سے گھری ہوئی تھیں۔ ریڈ کلف نے اپنے خدائی اختیارات اور تمام قانونی تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ تحصیلیں ہندوستان کا الاٹ کر دیں۔ اس ہجان خیز دور کے گزر جانے کے بعد واقعات کا تسلسل یہ ثابت کر رہا ہے کہ پنڈت نہرو، ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن کا گٹھ جوڑ اسی تمام سانحے کا ذمہ دار ہے۔ اول ریڈ کلف نے 14 جولائی کو لاہور پہنچنے کے بعد جسٹس دین محمد سے کہا کہ وہ اگلے روز ہوائی جہاز میں ایک خاص علاقے پر پرواز کرنا چاہتا ہے۔ یہ علاقہ تحصیل پٹھان کوٹ میں مادھو پور، ہیڈ ورکس اور تحصیل گرداسپور بٹالہ اور ضلع امرتسر کے ملحقہ علاقوں پر مشتمل تھا۔ جسٹس دین محمد کے معذرت کرنے پر جسٹس محمد منیر نے اس کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اگلے روز جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچے تو ریڈ کلف نے یہ پروگرام منسوخ کر دیا۔ یہ بات دونوں ججوں کو بہت کھٹکی، کیونکہ ابھی تک تمام فریقوں نے اپنی عرضی دعویٰ کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں کیے تھے، اور یہ بات بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی کہ کون سے علاقے متنازع ہیں۔ آخر ریڈ کلف مقدمہ سننے سے پہلے ہی مقدمے کے خاص نکات سے کیوں واقفیت اور دلچسپی رکھتا ہے؟ یہاں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ریڈ کلف کی ہندوستان آمد سے قبل جب پنجاب کے گورنر کو اس کی رہائش کے لیے گورنر ہاؤس میں انتظامات کرنے کو کہا گیا تو اس کے سیکرٹری نے 5 جولائی 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ گورنر کی رائے میں شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے پیش نظر ریڈ کلف کا گورنر ہاؤس میں ٹھہرنا شکوک و شبہات کو جنم دے گا، اسی لیے ریڈ کلف کو لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو اپنے ہاں ٹھہرانے میں کیا مصلحت پیش نظر رکھی تھی؟ دوئم ریڈ کلف ایوارڈ 8 اور 10 اگست کے درمیان تیار اور مکمل ہو چکا تھا۔ جارج ایبل نے گورنر پنجاب کے پرائیویٹ سیکرٹری کو 8 اگست کو لکھا تھا کہ ایوارڈ آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ پنڈت نہرو کے نام ایک خط بنام ماؤنٹ بیٹن مورخہ 9 اگست سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوارڈ نہ صرف اس وقت تیار تھا بلکہ وائس رائے، پنجاب کا گورنر اور ان کے سیکرٹری اس کے مندرجات سے بھی باخبر تھے۔ 8 اگست کو جارج ایبل نے ماؤنٹ بیٹن کو بتلایا کہ ریڈکلف نے ایوارڈ لکھوا دیا ہے۔ خود ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاشی کیمبل جانسن نے 9 اگست کو اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ افواہ ہے کہ ریڈکلف آج شام پنجاب ایوارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پیش کر دے گا۔ سوئم ریڈکلف کی رہائش اور اس کا دفتر وائس ریگل لاج کے ایک حصے میں تھا، اس لیے چودھری محمد علی کا یہ خدشہ بالکل بجا تھا کہ ان دونوں کے درمیان براہ راست رابطے کے تمام ذرائع اور امکانات موجود تھے۔ چہارم، خود انگریز افسران کی تحریریں یہ شہادت پیش کر رہی ہیں کہ ریڈکلف نے شری ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر ایوارڈ کو تبدیل کر دیا تھا۔ اسٹیفرڈ کرپس کے ایک سابق پرنسپل اسسٹنٹ میجر جے ایم شارٹ نے 3 اگست 1947 کو اسے دہلی سے لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی زبان زد عام بات یہ ہے کہ ریڈکلف وہی ایوارڈ دے گا جو اسے ہز ایکسیلنسی لکھوائیں گے۔ اس طرح ماؤنٹ بیٹن کے پرائیویٹ مشترکہ سیکرٹری والٹر کرسٹی نے 11 اگست کو اپنی ڈائری میں یہ لکھا تھا کہ ہز ایکسیلنسی کو پنجاب کی لائن تبدیل کرنے سے متعلق ریڈکلف کو ترغیب دینے سے باز رکھنا ہوگا۔ اس ضمن میں ایک اور نہایت معنی خیز بات یہ ہے کہ 11 اگست ہی کو لارڈ اسمے نے لیاقت علی خان کو ایک ذاتی اور نجی خط میں یہ لکھا کہ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ رائے عامہ کے کچھ باخبر حلقوں کا خیال ہے کہ ریڈکلف کا نہیں بلکہ وائس رائے کا ہوگا۔ پنجم، پاکستان کی مجوزہ سیاست کے خلاف اس گھناؤنی سازش کا ایک حیران کن پہلو یہ ہے کہ انگریز قوم جو اپنے سلطنت کے مفاد کے پیش نظر اپنا ایک ایک پرزہ سینے سے لگا کر رکھتی ہے، اسی قوم کا یہ سپوت باؤنڈری کمیشن سے متعلق اپنے تمام کاغذات نظر آتش کر دیتا ہے تاکہ اصل حقیقت اثر ظاہر نہ ہو سکے۔ 1967 میں اس نے زیڈ ایچ زیدی کے سوال پر انہیں بتلایا کہ اس نے اپنے کاغذات اس لیے ضائع کر دیے تھے تاکہ ایوارڈ کی صحت یعنی ویلیڈٹی قائم رہے۔ مزید برآں، پنجاب کے گورنر ایوان جینکنز نے بھی ایسے تمام کاغذات نظر آتش کر دیے تھے، لیکن ریڈکلف اور ماؤنٹ بیٹن کی بدقسمتی کہ جارج ایبل کا خط اور اس کے ساتھ نقشہ کسی طرح بچ گئے اور یوں یہ سازش بے نقاب ہو گئی۔ ششم، 9 اگست کو چودھری محمد علی کو لیاقت علی خان نے بتلایا کہ قائد اعظم کو پنجاب کی سرحدوں بالخصوص ضلع گرداسپور کے بارے میں اغلب فیصلے کے متعلق نہایت تشویشناک اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امرتسر اور جالندھر کے اضلاع میں بھی متصلہ مسلم اکثریت کے علاقوں کو ہندوستان کے حوالے کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ لیاقت علی خان نے انہیں کہا کہ وہ لارڈ اسمے سے ملیں اور اسے قائد اعظم کی طرف سے یہ پیغام دیں کہ اگر سرحدیں در حقیقت وہی ہوئیں جن کی ان اطلاعات میں پیش بینی کی گئی ہے تو اس بات کا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر شدید اثر پڑے گا، کیونکہ یہ برطانیہ کی صدقہ نیت اور آبرو مندی کا معاملہ ہے۔ چودھری محمد علی جب وائس ریگل لاج پہنچے تو انہیں بتلایا گیا کہ لارڈ اسمے اور ریڈکلف بند کمرے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد چودھری صاحب نے اسمے کو قائد اعظم کی تشویش سے آگاہ کیا۔ اسمے نے ان حالات سے یکسر لاعلمی ظاہر کی اور جب اسمے کو ان اطلاعات کی تفصیل بتائی گئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ اسمے کے کمرے میں ایک نقشہ آویزہ تھا۔ چودھری صاحب نے اسے نقشے کی طرف آنے کو کہا جس میں پنجاب کے نقشے پر پینسل سے ایک خط کھینچا ہوا تھا۔ یہ خط اس سرحد کے مطابق تھا جس کی اطلاع قائد اعظم کو دی گئی تھی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اب مزید کوئی وضاحت غیر ضروری ہے۔ اس پر اسمے کا رنگ سرد پڑ گیا اور بڑی گھبراہٹ میں وہ پوچھنے لگے کہ اس کے نقشے کو کون چھیڑتا رہا ہے۔ ان تمام شواہد پر مستزاد خود ریڈکلف نے ایوارڈ میں تبدیلیوں کا اعتراف کیا تھا۔ ڈاکٹر اسلم قریشی کے سوال پر کہ آیا آخری لمحات میں ایوارڈ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں تو ریڈکلف نے اسبات میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہوا، لیکن یہ تبدیلی گرداسپور کے متعلق نہیں تھی۔ اس کے نزدیک زیرہ اور فیروز پور سے متعلق تبدیلی بہت کم یعنی مائنر تھی، اور جب ڈاکٹر اسلم نے فیروز پور، زیرہ اور گرداسپور کا نام لے کر پوچھا کہ آیا اس تبدیلی کے نتیجے میں یہ علاقے ہندوستان کے حصے میں آ گئے ہیں تو اس کا جواب تھا، مجھے نہیں معلوم، وہاں ایک بہت بڑا دریا تھا اور دریا کی لائنیں بہت جائز تھیں لیکن مجھے تفصیلات کا علم نہیں۔ 17 اگست 1947 کو جب ریڈکلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو کمیشن کے تمام مسلمان ممبران حیران رہ گئے، کیونکہ خود کانگریس کے صدر، کانگریس کے وکیل ستلوارڈ نے سر ظفر اللہ خان سے کہا تھا کہ اگر حد بندی کا فیصلہ پیش کردہ دلائل کی بنیاد پر ہوا تو تم بازی لے جاؤ گے۔ آسکر سیپٹ کی رائے میں بھی مسلمانوں کا کیس تمام تر جائز، زیادہ قرین عقل اور درست تھا اور تکنیکی اعتبار سے بہتر انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ لیکن ایوارڈ پیش کردہ دلائل کے بجائے ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی بھگت کا نتیجہ تھے۔ جسٹس محمد منیر نے ایوارڈ کے متعلق بجا طور پر کہا تھا کہ اگر یہ ایوارڈ قانونی تھا تو اس میں قانونی فیصلے کی ہر صفت مفقود تھی، اور اگر یہ ایوارڈ سیاسی تھا تو پھر انصاف پسندی اور غیر جانبداری کا دعویٰ کیوں؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ ہندوستان انگریزوں کی ملکیت تھا اور ان کے وائسرائے نے جسے جو چاہا وہی دیا۔ قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کے متعلق فرمایا کہ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس عظیم آزاد مملکت کی تشکیل میں ہمیں سخت ناانصافیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، جہاں تک ممکن تھا ہمیں سکیڑ دیا گیا ہے، اور جو آخری ضرب ہمیں لگائی گئی ہے وہ باؤنڈری کمیشن کا ثالثی فیصلہ ہے۔ یہ ایوارڈ ناانصافی پر مبنی ہونے کے علاوہ آئینی بھی نہیں کہلا سکتا۔ یہ ایوارڈ نامنصفانہ، ناقابل فہم، بلکہ کج رائے اور بدنیتی کا آئینہ دار ہے۔ ایوارڈ کے بجائے سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن ایک باعزت قوم کی طرح ہم اس ایوارڈ کے پابند ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ سے مسلمانوں کو جو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنے پڑے، اور ان کے جذبات کس حد کس قدر مجروح ہوئے، روزنامہ ڈان کے مدیر الطاف حسین کے دو ادارے اس کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ علاقائی قتل ٹیریٹوریل مرڈر کے عنوان زیر عنوان ایک نہایت ہی سخت ادارے میں انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کو پاکستان کے لیے ناگہانی آفت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ حد بندی کے سلسلے میں ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کا پوشیدہ واحد عزم یہ نظر آتا ہے کہ وہ مغربی پنجاب سے کس قدر علاقہ مشرقی پنجاب کو دے سکتے ہیں، بالفاظ دیگر وہ پاکستان کی کس حد تک قطع برید کر سکتے ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو پاکستان کے رقبے کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا اور غیر دلکش بنا دیا جائے۔ ڈان نے ایوارڈ کو غیر منصفانہ، ایک متعصبانہ فیصلہ اور ایک ایسے شخص کا شرمناک جانبدارانہ فعل بتلایا جس پر اعتماد کیا گیا تھا۔ ڈان کا موقف تھا کہ چونکہ ریڈ کلف پر اعتماد کیا گیا تھا لیکن وہ سونپے گئے کام کا نااہل ثابت ہوا، اس لیے اب حکومت پاکستان پر اس ضمن میں وعدے کی پابندی لازمی نہیں۔ الطاف حسین نے لکھا کہ ہم یہ بات صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان نے اس علاقائی قتل کو، جسے ایوارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، کو مان لیا، عوام تب بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ 27 اگست 1947 کو ایک اور اداریہ جس کا عنوان دا ریپ آف دا پنجاب ہی مسلمانوں کے مجروح جذبات کا بہترین عکاس ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ریڈ کلف عدالتی انحراف کے منظر سے تو رخصت ہو چکا ہے، لیکن اس کی ادھوری، ناقابل یقین، انکنونسنگ اور کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی رپورٹ ریڈ کلف پر اندھا دھند اعتماد کرنے والوں پر پھپتیاں کس رہی ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا غیر مطالعہ اور اس کے ایوارڈ کا تجزیہ ہر کسی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والے کون سے دیگر عوامل تھے جنہوں نے سرحدوں کے تعین کے موقع پر ایک معتبر منصف کو جانبدار بنا دیا۔ عوام کے شبہات اس ضمن میں حق بجانب ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے بے ایمانی کا شاہکار کے زیر عنوان ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں لکھا، قوموں کی سیاسی تاریخ میں ایسی واضح اور بین بدنیتی کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ کلف نے جانبداری اور بے انصافی ہی سے کام نہیں لیا، بلکہ جان بوجھ کر بددیانتی کی، اور ماؤنٹ بیٹن بھی اس بے ایمانی میں اس کے شریک اور معاون ہیں۔ اخبار کے نزدیک یہ نام نہاد ایوارڈ دھوکہ اور فریب کا ایک مرقع تھا۔ نوائے وقت کی رائے میں ریڈ کلف کے پیش نظر معیار صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اتنا کمزور اور لنگڑا لولا بنا دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ روزنامہ ڈان کی مانند نوائے وقت کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ کمیشن نے متصلہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی اصول کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا مسلمان اس فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں، اور لیگ کو اصولی طور پر ریڈ کلف کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دینا چاہیے، اور اگر لیگ خاموش رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے بدنیتی کے سامنے سر جھکا دیا۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ان علاقوں کی ایک انچ زمین سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان علاقوں کو واپس لے سکیں، مگر ان سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ روزنامہ پاکستان ٹائمز نے بھی سخت ترین الفاظ میں ایوارڈ کی مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ ریڈ کلف کے دعوے کے برعکس ہماری رائے میں یہ ایوارڈ نہایت ہی غیر جانبدارانہ اور غیر منصفانہ ہے۔ بلا شبہ یہ کسی غیر جانبدار جج کا غیر سیاسی ایوارڈ نہیں ہے۔ پنجاب کی قیاسی تقسیم تو غیر منصفانہ تھی ہی، لیکن ایوارڈ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا، اور اس نے ہمیں ہمارے زرخیز علاقوں سے محروم کر دیا۔ سب سے کاری ضرب گرداسپور پر لگی، جہاں گرداسپور اور بٹالہ کی مسلم اکثریتی تحصیلیں ہندوستان کی جھولی میں ڈال دی گئیں اور بٹالہ کا مالدار صنعتی شہر پاکستان سے چھین لیا گیا۔ آخر میں اخبار نے ایوارڈ کو غلط، غیر منصفانہ اور جانبدارانہ قرار دیا۔ خود پنجاب پولیس کی خفیہ رپورٹ کے مطابق پنجاب باؤنڈری کمیشن کے ایوارڈ سے مسلمانوں میں سخت مایوسی پیدا ہوئی۔ ان کی اکثریت کو یہ یقین تھا کہ مغربی پنجاب کی حدود میں توسیع ہوگی اور گرداسپور، امرتسر، جالندھر، ہوشیارپور اور فیروزپور کے اضلاع کی مسلم اکثریتی تحصیلیں پاکستان میں شامل ہوں گی۔ بعض حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے حد بندی تو پہلے ہی طے کر لی تھی اور کمیشن کا قیام تو محض اس لیے تھا کہ اس ایوارڈ کو انصاف کی ظاہری شکل و صورت میں پیش کیا جا سکے۔ یہاں پر پارٹ 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 14 سماعت فرمائیے۔